بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ بھی کھول کر کہتا ہوں کہ جو جاہل مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، وہ نبی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام پر افتراء کرتے ہیں اور اسلام کی حد کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اسلام ہمیشہ اپنی تعلیم، اپنی پاک تعلیم اور ہدایت اور اس کے ثمرات، انوار و برکات اور معجزات سے پہلے ہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان نشانات، آپ کے اخلاق کی پاک تاثیرات نے اسے پھیلایا ہے، اور وہ نشانات اور تاثیرات ختم نہیں ہو گئی ہیں بلکہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود رہتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ آپ نے ثمرات دیتی رہتی ہیں، اور آئندہ جب اسلام ترقی کرے گا تو اس کی یہی راہ ہوگی، نہ کوئی اور۔ اور جب اسلام کی اشاعت کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی تو اس وقت ایسا خیال کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ اب تو سب کے سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے کافی ذریعے اور سامان موجود ہیں۔ مجھے بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیوں اور دوسرے معترضین نے اسلام پر حملے کرتے وقت ہرگز اصلیت پر غور نہیں کیا۔ وہ دیکھتے کہ اس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے استحصال کے لیے درپے تھے، اور سب کے سب مل کر اس کے خلاف منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو دکھ دیتے تھے۔ ان دکھوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے؟ قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، الحج آیت 40۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جبکہ مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی، تو انہیں مقابلے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت کی یہ اجازت تھی، دوسرے وقت کے لیے یہ حکم نہ تھا۔ چنانچہ مسیح موعود کے لیے یہ نشان قرار دیا گیا، یازا الحرب۔ اب تو اس کی سچائی کا نشان ہے کہ وہ لڑائی نہ کرے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زمانے میں مخالفوں نے بھی مذہبی لڑائیاں چھوڑ دیں۔ ہاں، اس مقابلہ نے ایک اور صورت اور رنگ اختیار کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قلم سے کام لے کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ عیسائی ہیں کہ ان کا ایک ایک پرچہ 50,000 نکلتا ہے، اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں۔ بس اس مقابلہ کے لیے ہمیں قلم سے کام لینا چاہیے، یہ تیر چلانے چاہیے۔ اس وقت تو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو اس سے بڑھ کر آمک اور اسلام کا دشمن کون ہوگا؟ اس قسم کا نام لینا اسلام کو بدنام کرنا ہے یا کچھ اور؟ جب ہمارے مخالف اس قسم کے سائے نہیں کرتے، حالانکہ وہ حق پر نہیں، تو پھر کیسا تعجب اور افسوس ہوگا کہ اگر ہم حق پر ہو کر تلوار کا نام لیں؟ اس وقت تم کسی کو تلوار دکھا کر کہو کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دوں گا، پھر دیکھو نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ پولیس میں گرفتار کرا کے تلوار کا مزہ چکھا دے گا۔ یہ خیالات سراسر بیہودہ ہیں، ان کو سروں سے نکال دینا چاہیے۔ اب وقت آیا ہے کہ اسلام کا روشن اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تمام اعتراضوں کو دور کر دیا جاوے، اور جو اسلام کے نورانی چہرے پر داغ لگایا گیا ہے اسے دور کر کے دکھایا جاوے۔ میں یہ بھی افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو خدا تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور اس عیسائی مذہب کے اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو راستہ کھولا گیا تھا، اسے ہی بری نظر سے دیکھا اور اس کا کفر کیا۔ میں نے اپنی تاریخوں کے ذریعہ پورے طور پر اس طریق کو پیش کیا ہے جو اسلام کو کامیاب اور دوسرے مذاہب پر غالب کرنے والا ہے۔ میرے رسائل امریکہ اور یورپ میں جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو جو فراست دی ہے، انہوں نے اس خدا داد فراست سے ثمر کو سمجھ لیا ہے، لیکن جب ایک مسلمان کے سامنے میں اسے پیش کرتا ہوں تو اس کے منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، گویا وہ دیوانہ ہے، یہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف کی تعلیم تو یہی تھی، اتفا بلتی آسن حام سجدہ آیت 35۔ یہ تعلیم اس لیے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ اس نرمی اور حسن سلوک سے دوست بن جاوے، اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سن لے۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں، وہ خوب جانتا ہے کہ میں مفتری نہیں، کذاب نہیں۔ اگر تم مجھے خدا تعالیٰ کی قسم پر بھی اور ان نشانات کو بھی جو اس نے میری تائید میں ظاہر کیا دیکھ کر مجھے کذاب اور مفتری کہتے ہو، تو پھر میں تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مفتری کی نظیر پیش کرو کہ باوجود اس کے کہ ہر روز افترا اور کذب کے جو اللہ تعالیٰ پر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت کرتا جاوے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ہلاک کریں، مگر یہاں اس کے برخلاف معاملہ ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں، اس کی طرف سے آیا ہوں، مگر مجھے کذاب اور مفتری کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مقدمہ اور ہر بلا میں جو قوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے مجھے نصرت دیتا ہے اور اس سے مجھے بچاتا ہے، اور پھر ایسی نصرت کی کہ لاکھوں انسان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی۔ میں اس پر اپنی سچائی کو حاصل کرتا ہوں، اگر تم کسی ایسے مفتری کا نشان دے دو کہ وہ کذاب ہو اور اللہ تعالیٰ پر اس نے افترا کیا اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کی ایسی نصرتیں کی ہوں اور اس قدر عرصے تک اسے زندہ رکھا ہو اور اس کے مرادوں کو پورا کیا ہو، دکھاؤ، یقین سمجھو کہ خدا تعالیٰ کے مرسل ان نشانات اور تائیدات سے اشارات کیے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ ان کے لیے دکھاتا اور ان کی نصرت کرتا ہے۔ میں اپنے قول میں سچا ہوں اور خدا تعالیٰ جو دلوں کو دیکھتا ہے وہ میرے دل کے حالات سے واقف اور خبردار ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جو آل فرعون کے قاضی نے کہا تھا، ایک کاذبن فعلیک کذبو ایک صادقن یصبکم بعض الذی یعدکم، سورہ مومن آیت 29۔ کیا تم یہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹوں کا سب سے زیادہ دشمن ہے؟ تم سب مل کر جو مجھ پر حملہ کرو، خدا تعالیٰ کا غضب اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، پھر اس کے غضب سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں باز پوری کر دے گا کل نہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں مشروط ہوتی ہیں، وہ توبہ، استغفار اور رجوع الی الحق سے ٹل بھی جایا کرتی ہیں۔ پیشگوئی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وعدے کی، جیسے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور آیت 56۔ اہل سنت مانتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئیوں میں تخلف نہیں ہوتا کیونکہ خدا تعالیٰ کریم ہے، لیکن وعید کی پیشگوئیوں میں وہ ڈرا کر بخش بھی دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ بڑا نادان اور اسلام سے دور پڑا ہوا ہے وہ شخص جو کہتا ہے وعید کی سب پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، وہ قرآن کریم کو چھوڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے یصبکم بعض الذی یعدکم المومن آیت 29۔ افسوس ہے، بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں مگر انہیں نہ قرآن کی خبر ہے، نہ حدیث کی، نہ سنت انبیاء کی، صرف بغض کی چاک ہوتی ہے، اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو الکریم اذا وعد وفا، رحیم کا تقاضا یہی ہے کہ قابل سزا ٹھہرا کر معاف کر دیتا ہے، اور یہ تو انسان کی بھی فطرت میں ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک شخص نے بناوٹی شہادت دی، اس پر جرم ثابت تھا، وہ مقدمہ ایک انگریز کے پاس تھا، اسے اتفاقاً چٹھی آ گئی کہ کسی دور دراز جگہ پر اس کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ وہ غمگین ہوا، جو مجرم تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، منشی سے کہا کہ یہ تو قید خانے ہی بھی مر جاوے گا۔ اس نے بھی کہا کہ حضور بال بچے دار ہے۔ اس پر وہ انگریز بولا کہ آپ مثل مرتب ہو چکی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ اچھا اس مثل کو چا کر دو، اب غور کرو کہ انگریز کو تو رحم آ سکتا ہے، خدا تعالیٰ کو نہیں آتا۔ پھر اس پر بات پر بھی اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے، فطرتاً انسان مصیبت اور بلا کے وقت صدقہ دینا چاہتا ہے اور خیرات کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بکرے دو، کپڑے دو، یہ دو، وہ دو، اگر اس کے ذریعے سے رد بلا نہیں ہوتا تو پھر استرار انسان کیوں کرتا ہے، استرارن انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟ نہیں، رد بلا ہوتا ہے۔ 124,000 پیغمبر کے اتفاق سے یہ ثابت ہے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے، اور میری سمجھ میں روئے زمین پر کوئی اس امر کا منکر ہی نہیں، جبکہ یہ بات ہے تو صاف کھل گیا کہ وہ ارادہ الہی ٹل جاتا ہے۔ پیش گوئی اور ارادہ الہی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ پیش گوئی کی اطلاع نبی کو دی جاتی ہے اور ارادہ الہی پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی، اور وہ مخفی رہتا ہے۔ اگر وہی ارادہ الہی نبی کی معرفت ظاہر کر دیا جاتا تو وہ پیش گوئی ہوتی، اگر پیش گوئی نہیں ڈر سکتی تو پھر ارادہ الہی بھی صدقہ خیرات سے نہیں ڈر سکتا، لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ وعید کی پیش گوئیاں ٹل جاتی ہیں، اس لیے فرمایا یصبکم بعض الذی یعدکم المومن آیت 29۔ اب اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ بعض پیش گوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹل گئیں، اگر میری کسی ایسی پیش گوئی پر ایسے اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھے اس کا جواب دو، اگر اس امر میں میری تکذیب کرو گے تو میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے ٹھہرو گے۔ میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ یہ کل اہل سنت جماعت اور کل دنیا کا مسلم مسئلہ ہے کہ تضرر سے عذاب کا وعدہ ٹل جایا کرتا ہے۔ کیا حضرت یونس علیہ السلام کے نظیر بھی تمہیں بھول گئی ہے؟ حضرت یونس کی قوم پر جو عذاب ٹل گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ دور منصور وغیرہ کو دیکھو، اور بائبل میں یونہ نبی کی کتاب موجود ہے. اس عذاب کا قطعی وعدہ تھا مگر یونس کی قوم کے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی مگر یونس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا. خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور عذاب ٹل گیا. ادھر حضرت یونس یوم مقررہ پر عذاب کے منتظر تھے, لوگوں سے خبریں پوچھتے تھے. ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ اب نینوا کا کیا حال ہے, اس نے کہا اچھا حال ہے. تو حضرت یونس پر بہت غم طاری ہوا اور انہوں نے کہا لن ارجع الی قومی کذابن, یعنی میں اپنی قوم کی طرف کذاب کہلا کر نہیں جاؤں گا. اب اس نذیر کے ہوتے ہوئے اور قرآن شریف کی زبردست شہادت کی موجودگی میں میری کسی ایسی پیشگوئی پر جو پہلے ہی سے شرطی تھی اعتراض کرنا تقویٰ کے خلاف ہے. متقی کی یہ شان نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے باہر نکال دے اور تکذیب کو آمادہ ہو جاوے. حضرت یونس کا قصہ نہایت دردناک اور عبرت بخش ہے اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسے غور سے پڑھو جہاں تک وہ دریا میں گرائے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے تب توبہ منظور ہوئی. یہ سزا اور عتاب حضرت یونس پر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو قادر نہ سمجھا کہ وہ وعید کو ڈال دیتا ہے. پھر تم کیوں میرے متعلق جلدی کرتے ہو اور میری تکذیب کے لیے ساری نبوتوں کو جھٹلاتے ہو؟ یاد رکھو خدا تعالیٰ کا نام غفور ہے, پھر کیوں وہ رجوع کرنے والوں کو معاف نہ کرے؟ اس قسم کی غلطیاں ہیں جو قوم میں واقع ہو گئی ہیں, انہی غلطیوں میں سے جہاد کی غلطی ہے. مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حرام ہے تو کالی پیلی آنکھیں نکال لیتے ہیں, حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جو حدیثیں خونی مہدی کی ہیں وہ مقدوش ہیں. مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے لکھے ہیں اور یہی مذہب میاں نذیر حسین دہلوی کا تھا. ان کو قطعی صحیح نہیں سمجھتے, پھر مجھے کیوں کاذب کہا جاتا ہے؟ سچی بات یہی ہے کہ مسیح ماؤد اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا اور قلم دعا اور توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا. اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں. دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں؟ وہاں صاف لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون, سورہ واقعہ آیت 80. فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی کیا ہے. میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی, ہرگز نہیں. اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے, اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی. قرآن مجید خاتم الکتب ہے, اس میں اب ایک شوشہ یا نقطے کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوزات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا, وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں. اور انہی فیوزات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے. اسلام کی جو حالت اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں, بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں, ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں. ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے اور اسلام یتیم ہو گیا ہے. ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں اور اپنے وعدہ کے موافق بھیجا ہے, کیونکہ اس نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اگر اس وقت اور حمایت اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کون سا وقت آئے گا؟ اب اس 14ویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, آل عمران آیت 114. اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی, یعنی جب 14ویں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتوان ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا. پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی؟ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام دجال اور کذاب رکھا جاتا ہے اور مجھ پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرستادوں کے ساتھ ہوا تھا. میں بھی اسی اس قدیم سنت سے حصہ پاتا. میں نے ان مصائب اور شدائد کا کچھ بھی حصہ نہیں پایا، لیکن جو مصیبتیں اور مشکلات ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آئیں، اس کے نظیر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں کسی کے لیے نہیں پائی جاتی. آپ نے اسلام کی خاطر وہ دکھ اٹھایا کہ قلم ان کے لکھنے اور زبان ان کے بیان سے عاجز ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے جلیل الشان اور اول العزم نبی تھے. اگر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان مشکلات کے پہاڑ کو اٹھانا ناممکن ہو جاتا، اور اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ بھی رہ جاتا. مگر جس اسلام کو ایسی مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ آپ نے پھیلایا تھا، آج اس کا جو حال ہو گیا ہے وہ میں کیوں کر کہوں. اسلام کے معنی تو یہ تھے کہ انسان خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جاوے، اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہے، اسی طرح پر مسلمان کی گردن خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لیے رکھ دی جاوے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہی کو وحدہ لا شریک سمجھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت یہ توحید گم ہو گئی تھی، اور یہ دیش آریہ ورت بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، جیسا کہ پنڈت دیانند سرسوتی نے اس کو تسلیم کیا ہے. ایسی حالت اور ایسے وقت میں ضرور تھا کہ آپ مبعوث ہوتے. اس کا ہم رنگ یہ زمانہ بھی ہے جس میں بت پرستی کے ساتھ انسان پرستی اور دہریت بھی پھیل گئی ہے، اور اسلام کا اصل مقصد اور روح باقی نہیں رہی. اس کا مقصد تو یہ تھا کہ خدائی کی محبت میں فنا ہو جانا، اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنا، اور مقصد یہ ہے کہ انسان روح با خدا ہو جاوے، روح با دنیا نہ رہے. اور اس مقصد کے لیے اسلام نے اپنی تعلیم کے دو حصے کیے ہیں، اول حقوق اللہ، دوم حقوق العباد. حق اللہ یہ ہے کہ اس کو واجب الاطاعت سمجھے، اور حقوق العباد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے مخلوق سے ہمدردی کریں. یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں. ہمدردی اور سلوک الگ چیز ہے، اور مخالفت مذہب دوسری شے. مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد کی غلطی اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ کفار کا مال ناجائز طور پر لینا بھی درست ہے. خود میری نسبت بھی ان لوگوں نے، جہاں تک بھی کہ ان کی بیویاں نکال لو، حالانکہ اسلام میں اس قسم کے ناپاک تعلیمیں نہ تھیں. وہ تو ایک صاف اور مصفہ مذہب تھا. اسلام کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے حقوق ابوت کو چاہتا ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو. وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو مارے. اسلام بھی جہاں یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو، وہاں اس کا یہ بھی منشا ہے کہ نو انسان میں مودت اور وحدت ہو. نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے، اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ بام پاؤں بھی مساوی ہوں، اور صف سیدھی ہو، اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں. اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں، اور ایک انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں. وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے. یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے. پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلے کی مسجد میں، اور ہفتے کے بعد شہر کی مسجد میں، اور پھر سال کے بعد عیدگاہ میں جمع ہوں، اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں. ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے. اللہ تعالیٰ نے حقوق کے دو ہی حصے رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اس پر بہت کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم و شد ذکرہ، البقرہ آیت 21. یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح پر تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اس جگہ دو رمز ہیں، ایک تو ذکر اللہ کو ذکر آبا سے مشابہت دی ہے. اس میں سر یہ ہے کہ آبا کی محبت ذاتی اور فطری محبت ہوتی ہے. دیکھو بچے کو جب ماں مارتی ہے تو وہ سوت بھی ماما ہی پکارتا ہے. گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے. اس محبت کے بعد اطاعت امر اللہ کے خود بخود پیدا ہوتی، اطاعت امر اللہ کے خود بخود پیدا ہوتی ہے. یہی وہ اصلی مقام معرفت کا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے فطری اور ذاتی محبت پیدا ہو جاوے. ایک اور مقام پر یوں فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، سورہ نحل آیت 91. اس آیت میں ان تین مدارت کا ذکر ہے جو انسان کو حاصل کرنے چاہیے. پہلا مرتبہ عادل کا ہے, اور عادل یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرے بشرط معاوضہ, اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایسے نیکی کوئی اعلیٰ درجے کی بات نہیں بلکہ سب سے ادنا درجے پر ہے کہ عادل کرو, اور اگر اس پر ترقی کرو تو پھر وہ احسان کا درجہ ہے, یعنی بلا عوض سلوک کرو. لیکن یہ امر کہ جو بدی کرتا ہے اسے نیکی کی جاوے, کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری پھیر دی جاوے, یہ صحیح نہیں. یا یوں کہو کہ عام طور پر یہ تعلیم عمل درآمد میں نہیں آ سکتی. چنانچہ سعدی کہتا ہے نیکوئی بابداں کردن چناس کہ بد کردن برائے نیک مردہ. اس لیے اسلام میں انتقامی حدود میں جو اعلیٰ درجے کی تعلیم دی ہے کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور وہ یہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا فمن عفا و اصلح الشورى آیت 41. یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے اور جو معاف کر دے مگر ایسے مال اور مقام پر کہ وہ اف اصلاح کا موجب ہو. اسلام نے عفو خطا کی تعلیم دی, لیکن یہ نہیں کہ اس سے شر بڑھے. غرض عدل کے بعد دوسرا درجہ احسان کا, یعنی بغیر کسی معاوضے کے سلوک کیا جاوے. لیکن اس سلوک میں بھی ایک قسم کی خود غرضی ہوتی ہے, کسی نہ کسی وقت انسان اس احسان یا نیکی کو جدا دیتا ہے. اس لیے اس سے بھی بڑھ کر ایک تعلیم دی, اور وہ اطاعت القربیٰ کا درجہ ہے. ماں جو اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ اس سے کسی معاوضہ اور انعام و اکرام کی خواہش مند نہیں ہوتی, وہ اس کے ساتھ جو نیکی کرتی ہے ماں تبھی محبت سے کرتی ہے. اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تو اس کو دودھ مت دے, اور اگر یہ تیری غفلت سے مر بھی جاوے تو تجھے کوئی سزا نہیں دی جاوے گی بلکہ انعام دیا جاوے گا, اس صورت میں وہ بادشاہ کا حکم ماننے کو تیار نہ ہوگی بلکہ گالیاں دے گی, بلکہ اس کو گالیاں دے گی کہ یہ میری اولاد کا دشمن ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کر رہی ہے, اس کی کوئی غرض درمیان نہیں. یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے, اور یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر آوی ہے. حقوق اللہ کے پہلو کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کرتا ہے, اور جو اطاعت الہی میں اس مقام سے ترقی کرے تو احسان کی پابندی سے اطاعت کر, کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا, اور چونکہ محسن کے شمائل اور خصائل کو مد نظر رکھنے سے اس کے احسان تازہ رہتے ہیں. اس لیے احسان کا مفہوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا دیکھ رہا ہے, یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس مقام تک انسان میں ایک حجاب رہتا ہے, لیکن اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے اطاعت القربیٰ کا, یعنی اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور حقوق العباد کے پہلو سے میں اس کے یہ معنی پہلے بیان کر چکا ہوں, اور یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ تعلیم جو قرآن شریف نے دی ہے کسی اور کتاب نے دی, کتاب نے نہیں دی, اور ایسے کامل ہے کہ کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکتا. یعنی جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, اس میں عفو کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں اصلاح ہو. یہودیوں کے مذہب نے تو یہ کہا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. ان میں انتقامی قوت اس قدر بڑھ گئی تھی اور یہاں تک یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تھی کہ اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹے اور اس کے پوتے تک فرائض میں یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ بدلہ دے. اس وجہ سے ان میں کینہ توزیع کی عادت بڑھ گئی تھی, اور وہ بہت سنگ دل اور بے درد ہو چکے تھے. عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل یہ تعلیم دی کہ ایک گال پر کوئی تماچا مارے تو دوسری بھی پھیر دو, ایک کوس بیگار لے جاوے تو دو کوس چلے جاؤ وغیرہ. اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا, اور عیسائی گورنمنٹوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ تعلیم ناقص ہے. کیا یہ کسی عیسائی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ کوئی خبیث تماچا مار کر دانت نکال دے تو وہ دوسری گال پھیر دے کہ ہاں آپ دوسرا دانت بھی نکال دو؟ وہ خبیث تو اور بھی دلیر ہو جائے گا, اور اس سے ہم نے عام ہمیں خلل واقع ہوگا. پھر کیوں کر ہم تسلیم کریں کہ یہ تعلیم عمدہ ہے, یہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو سکتی ہے؟ اگر اس پر عمل ہو تو کسی ملک کا بھی انتظام نہ ہو سکے. ایک ملک ایک دشمن چھین لے تو دوسرا خود حوالہ کرنا پڑے, ایک افسر گرفتار ہو جائے تو 10 اور دے دیا جائیں. یہ نقص ہیں جو ان تعلیموں میں ہیں, اور یہ صحیح نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکام بطور قانون مختص زمان تھے, جب وہ زمانہ گزر گیا تو دوسرے لوگوں کے اسبیال وہ تعلیم نہ رہی. یہودیوں کا وہ زمانہ تھا کہ 4 برس تک غلامی میں رہے, اور اس غلامی کی زندگی کی وجہ سے ان میں قساوت قلبی بڑھ گئی اور وہ کینہ کش ہو گئے. اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس بادشاہ کے زمانے میں کوئی ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اسی قسم کے ہو جاتے ہیں. سکھوں کے زمانے میں اکثر ڈاکو ہو گئے تھے, انگریزوں کے زمانے میں تہذیب اور تعلیم پھیلتی جاتی ہے اور ہر شخص اس طرف کوشش کر رہا ہے. غرض بنی اسرائیل نے فرعون کے ماتحتی کی تھی, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان میں ظلم بڑھ گیا تھا. اس لیے تورات کے زمانے میں عدل کی ضرورت مقدم تھی, کیونکہ وہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور جابرانہ عادت رکھتے تھے, اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت کا توڑنا ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ عادلتا کی بات نہیں رہتی بلکہ احسان بھی ضروری ہے. اس سبب سے مسیح کے ذریعے انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دو. اور جب اسی پر زور دیا گیا تو آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس تعلیم کو اصل نقطے پر پہنچا دیا, اور وہ یہی تعلیم تھی کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے, لیکن جو شخص معاف کر دے اور معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اجر اور عفو کی تعلیم دی ہے, مگر ساتھ قید لگائی کہ اصلاح ہو بے مالا ہو نقصان پہنچاتا ہے. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, اس مقام پر غور کرنا چاہیے کہ جب توقع اصلاح کی ہو تو عفو بھی کرنا چاہیے. جیسے دو خدمتگار ہوں, ایک بڑا شریف الاس اور فرما بردار اور خیر خواہ ہو, لیکن اتفاقاً اسے کوئی غلطی ہو جاوے, اس موقع پر اس کو معاف کرنا ہی مناسب ہے. اگر سزا دی جاوے تو ٹھیک نہیں, لیکن ایک بدماش اور شریر ہے, ہر روز نقصان کرتا ہے اور شرارتوں سے باز نہیں آتا, اگر اسے چھوڑ دیا جاوے تو وہ اور بھی بے باک ہو جاوے گا, اس کو سزا ہی دینی چاہیے. غرض اس طرح پر محل اور موقع شناسی سے کام لو. یہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے اور جو کامل تعلیم ہے. اس کے بعد اور کوئی نئی تعلیم یا شریعت نہیں آ سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب. اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی. علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کر کے دکھایا, اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی, جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جاوے گا. یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے. مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے, اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے. اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کی راہ کے لیے یہ دعا سکھائی, تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے اصول کا اشارہ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی کا کمال تھا, وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا, اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی. اسی کے تم بھی خواہ ہو, بس اس نعمت کے لیے یہ خیال کرو کہ قرآن شریف اس دعا کی تو ہدایت کرتا ہے مگر اس کا ثمرہ کچھ بھی نہیں, یا اس امت کے کسی فرد کو بھی یہ شرف نہیں مل سکتا, اور قیامت تک یہ دروازہ بند ہو گیا ہے. بتاؤ اسے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے, اور اس نے مغز شریعت کو سمجھا ہی نہیں. اسلام کے مقاصد میں سے تو یہ امر تھا کہ انسان صرف زبان ہی سے وعدہ ہو لا شریک نہ کہے, بلکہ در حقیقت سمجھ لے اور بہشت و دوزخ پر خیالی ایمان نہ ہو, بلکہ فی الحقیقت اسی زندگی میں وہ بہشتی کیفیات پر اطلاع پالے اور ان گناہوں سے جن میں یہ واشی انسان مبتلا ہے نجات پالے. یہ عظیم الشان مقصد انسان کا تھا, اور یہ ایسا پاک متار مقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کے نظیر اپنے مذہب میں پیش نہیں کر سکتی, اور نہ اس کا نمونہ دکھا سکتی ہے. کہنے کے تو ہر ایک کہہ سکتا ہے, مگر وہ کون ہے جو دکھا سکتا ہو؟ میں نے آریوں سے عیسائیوں سے پوچھا ہے کہ وہ خدا جو تم مانتے ہو اس کا کوئی ثبوت پیش کرو. نری زبانی لاف گزاف سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے. وہ سچا خدا جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے, اس سے یہ لوگ نا واقف ہیں. اس پر اطلاع پانے کے لیے یہی ایک ذریعہ مکالمات کا تھا, جس کے سبب سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز تھا. مگر افسوس ان مسلمانوں نے میری مخالفت کی وجہ سے اس سے بھی انکار کر دیا. یقین یاد رکھو کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اس وقت مل سکتی ہے جب انسان پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے. یہی بڑا مقصد انسانی زندگی کا ہے کہ گناہ کے پنجے سے نجات پالے. دیکھو ایک سانپ جو خوشنما معلوم ہوتا ہے, بچہ تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے, لیکن ایک عقل مند جو جانتا ہے کہ سانپ کاٹ کھائے گا اور ہلاک کر دے گا, وہ کبھی ضرورت نہیں کرے گا کہ اس کی طرف لپکے. بلکہ اگر معلوم ہو جاوے کہ کسی مکان میں سانپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا. ایسے ہی زہر کو جو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتا ہے تو اسے کھانے پر وہ دلیر نہیں ہوگا, بس اس طرح پر جب تک گناہ کا خطرناک زہر یقین نہ کر لے اسے بچ نہیں سکتا. یہ یقین معرفت کے بدوں پیدا نہیں ہو سکتا. پھر وہ کیا بات ہے کہ انسان گناہوں پر اس قدر دلیر ہو جاتا ہے باوجود کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے. اس کی وجہ بجوز اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا جو گناہ 100% پیدا کرتی ہے. اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ اسلام اپنے اصلی مقصد سے خالی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں, یہ مقصد اسلام ہی کامل طور پر پورا کرتا ہے اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے مکالمات اور مخاطبات الہیہ, کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ گناہ سے بیزار ہے اور وہ سزا دیتا ہے. گناہ ایک ظاہر ہے جو اول صغیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبیرہ ہو جاتا ہے اور انجام کار کفر تک پہنچا دیتا ہے. میں جملہ معترضہ کے طور پر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر ہر قوم کو فکر لگا ہوا ہے کہ ہم گناہ سے پاک ہو جائیں. مثلا آریہ صاحبان نے تو یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بجز گناہ کی سزا کے اور کوئی صورت پاک ہونے کی ہے ہی نہیں. ایک گناہ کے بدلے کئی لاکھ جونے ہیں, جب تک انسان جونوں کو نہ بھگت لے وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا. مگر اس میں بڑی مشکلات ہیں, سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کہ تمام مخلوقات گناہ گاری ہے تو اس سے نجات کب ہوگی؟ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ امر مسلم ہے کہ نجات یافتہ بھی ایک عرصے کے بعد مکتی خانے سے نکال دیے جائیں گے. تو پھر اس نجات سے فائدہ کیا ہوا؟ جب یہ سوال کیا جاوے کہ نجات پانے کے بعد کیوں نکالتے ہو, تو بعض کہتے ہیں کہ نکالنے کے لیے گناہ باقی رکھ دیا جاتا ہے. آپ غور کر کے بتاؤ کہ کیا یہ قادر خدا کا کام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب کہ ہر نفس اپنے نفس کا خود خالق ہے, خدا تعالیٰ اس کا خالق ہی نہیں معاذ اللہ, تو اسے حاجت ہی کیا ہے کہ وہ اس کا متحد رہے؟ دوسرا پہلو عیسائیوں کا ہے, انہوں نے گناہ سے پاک ہونے کا ایک پہلو سوچا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مان لو اور پھر یقین کر لو کہ اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور وہ صلیب کے ذریعے سے لعنتی ہوا, نعوذ باللہ من ذالک. اب غور کرو کہ حصول نجات کو اس طریق سے کیا تعلق, گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اور بڑا گناہ تجویز کیا کہ انسان کو خدا بنایا گیا. کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے؟ پھر خدا بنا کر اسے مان ملون بھی قرار دیا, اس سے بڑھ کر گستاخی اور بے ادبی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ ایک کھاتا پیتا حوائج کا محتاج خدا بنا لیا گیا, حالانکہ تورات میں لکھا تھا کہ دوسرا خدا نہ ہو, نہ آسمان پر نہ زمین پر. پھر دروازوں اور چوکٹوں پر یہ تعلیم لکھی گئی تھی, اس کو چھوڑ کر یہ نیا خدا تراشا گیا جس کا کچھ بھی پتا تورات میں نہیں ملتا. میں نے فاضل یہودی سے پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں ایسے خدا کا پتا ہے جو مریم کے پیٹ سے نکلے اور یہودیوں کے ہاتھوں سے ماریں کھاتا پھرے؟ اس پر یہودی علماء نے مجھے یہی جواب دیا کہ یہ محض افتراء ہے, تورات سے کسی ایسے خدا کا پتہ نہیں ملتا. ہمارا وہ خدا ہے جو قرآن شریف کا خدا ہے, یعنی جس طرح پر قرآن مجید نے خدا تعالیٰ کی وحدت کی اطلاع دی ہے, اسی طرح پر ہم تورات کے روح سے خدا تعالیٰ کو واحد وعدہ لا شریک مانتے ہیں اور کسی انسان کو خدا نہیں مان سکتے. اور یہ تو موٹی بات ہے کہ اگر یہودیوں کے ہاں کسی ایسے خدا کی خبر دی گئی ہوتی جو عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والا تھا, تو حضرت مسیح کی ایسی سخت مخالفت کیوں کرتے؟ یہاں تک کہ انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھوا دیا اور اس پر کفر کہنے کا الزام لگاتے تھے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے. غرض, عیسائیوں نے گناہ کے دور کرنے کا جو علاج تجویز کی ہے وہ ایسا علاج ہے جو بجائے خود گناہ کو پیدا کرتا ہے, اور اس گناہ کو نجات پانے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے گناہ کے دور کرنے کا گناہ تجویز کیا جو کسی حالت اور صورت میں مناسب نہیں. یہ لوگ اپنے نادان دوست ہیں اور ان کی مثال اس بندر کی سی ہے جس نے اپنے آقا کا خون کر دیا تھا اپنے بچاؤ کے لیے, اور گناہوں سے نجات پانے کے لیے کیسا گناہ تجویز کیا جو کسی صورت میں بخشا نہ جاوے, یعنی شرکیہ اور عاجز انسان کو خدا بنا لیا. مسلمانوں کے لیے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ ان کا خدا ایسا خدا نہیں جس پر کوئی اعتراض یا حملہ ہو سکے. وہ اس کی طاقتوں اور قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی صفات پر یقین لاتے ہیں. مگر جنہوں نے انسان کو خدا بنایا یا جنہوں نے اس کی قدرتوں سے انکار کر دیا, ان کے لیے خدا کا عدم وجود برابر ہے. مثلا آریوں کا مذہب ہے کہ ذرہ ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے اور اس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. بتاؤ کہ جب ذرات کے وجود کا خالق خدا نہیں تو اس کے قیام کے لیے خدا کی حاجت کیا ہے, جبکہ طاقتیں خود بخود موجود ہیں اور ہم نے اتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں. تو پھر انصاف سے بتاؤ کہ ان کے لیے خدا کے وجود کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سقیدے کے رکھنے والے آریوں اور دیریوں میں 19 اور 20 کا فرق ہے. اب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور زندہ مذہب ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ پھر اسلام کی عظمت شوق ظاہر ہو, اور اسی مقصد کو لے کر میں آیا ہوں. مسلمانوں کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار و برکات اس وقت آسمان سے اتر رہے ہیں ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اس وقت ان کی دستگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اس مصیبت کے وقت ان کی نصرت فرمائی. لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کے اس نعمت کی قدر نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کے کچھ پرواہ نہ کرے گا, وہ اپنا کام کر کے رہے گا مگر ان پر افسوس ہوگا. میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب کو مٹا دے اور اسلام کو غلبہ اور قوت دے. اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادے کا مقابلہ کرے, وہ فعال لما یرید ہے. مسلمانوں یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں یہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا پیام پہنچا دیا ہے, اب اس کو سننا نہ سننا تمہارے اختیار میں ہے. یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب موت آنے والا تھا اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے. اگر اس مسئلے پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی مسئلہ ہے جو عیسائی مذہب کا خاتمہ کر دینے والا ہے. یہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا شہتیر ہے اور اسی پر اس مذہب کی عمارت قائم کی گئی ہے. اسے گرنے دو, یہ معاملہ بڑی صفائی سے طے ہو جاتا اگر میرے مخالف خدا ترسی اور تقویٰ سے کام لیتے. مگر ایک کا نام لو جو زندگی چھوڑ کر میرے پاس آیا ہو اور اس نے اپنی تسلی چاہیے ہو. ان کا تو یہ حال ہے کہ میرا نام لیتے ہیں ان کے منہ سے جھاگ گرنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ گالیاں دینے لگتے ہیں. بھلا اس طرح پر بھی کوئی شخص حق کو پا سکتا ہے؟ میں تو قرآن شریف کے نصوص سریہ کو پیش کرتا ہوں اور حدیث پیش کرتا ہوں اور اجماع صحابہ پیش کرتا ہوں, مگر وہ ہیں کہ ان باتوں کو سنتے نہیں اور کافر کافر دجال دجال کہہ کر شور مچاتے ہیں. میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ قرآن شریف سے تم ثابت کرو کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے خلاف کوئی امر پیش کرو, اور یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت وسلم کے وفات پر جو پہلا اجماع ہوا ہے اس کے خلاف دکھاؤ, تو جواب نہیں ملتا. پھر بعض لوگ شور مچاتے ہیں کہ اگر آنے والا وہی مسیح ابن مریم اسرائیل نبی نہ تھا تو آنے والا کا یہ نام کیوں رکھا. میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کیسے نادانی کا اعتراض ہے. تعجب ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنے لڑکوں کا نام تو موسیٰ عیسیٰ داؤد احمد ابراہیم اسماعیل رکھ لینے کے مجاز ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کا نام عیسیٰ رکھ دے تو اس پر اعتراض. حضرت اقدس نے فرمایا, غور طلب بات تو اس مقام پر یہ تھی کہ آیا آنے والا اپنے ساتھ نشانات رکھتا ہے یا نہیں. اگر وہ ان نشانات کو پاتے تو انکار کے لیے جرت نہ کرتے, مگر انہوں نے نشانات اور تائیدات کی تو پرواہ نہ کی اور دعویٰ سنتے ہی کہہ دیا انت کافرن. یہ قاعدے کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کا ذریعہ ان کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں. جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شخص اگر حاکم مقرر کیا جاوے تو اس کو نشان دیا جاتا ہے, اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کے لیے بھی نشانات ہوتے ہیں. اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میری تائید میں نہ ایک نہ دو نہ دو سو بلکہ لاکھوں نشانات ظاہر کیے, اور وہ نشانات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی انہیں جانتا نہیں بلکہ لاکھوں ان کے گواہ ہیں. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جلسے میں بھی صدہا ان کے گواہ موجود ہوں گے. آسمان سے میرے لیے نشان ظاہر ہو رہے ہیں, زمین سے بھی ظاہر ہوئے. وہ نشانات جو میرے دعوے کے ساتھ مخصوص تھے اور جن کے قبل از وقت اور نبیوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی گئی تھی, وہ بھی پورے ہو گئے. مثلا ان میں سے ایک کسوف خسوف کا ہی نشان ہے جو تم سب نے دیکھا. یہ صحیح حدیث میں خبر دی گئی تھی کہ مہدی اور مسیح کے وقت میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند گرہن ہوگا. اب بتاؤ کہ کیا یہ نشان پورا ہوا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس نے یہ نشان نہیں دیکھا؟ اور ایسے ہی یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ اس زمانے میں تاؤن پھیلے گی, یہاں تک شدید ہوگی کہ 10 میں سے 7 مر جائیں گے. اب بتاؤ کہ کیا تاؤن کا نشان ظاہر ہوا یا نہیں؟ پھر یہ بھی لکھا تھا کہ اس وقت ایک نئی سواری ظاہر ہوگی جس سے اونٹ بیکار ہو جائیں گے. کیا ریل کے اجرا سے یہ نشان پورا نہیں ہوا؟ میں کہاں تک شمار کروں؟ یہ بہت بڑا سلسلہ نشانات کا ہے. اب غور کرو کہ میں تو دعویٰ کرنے والا دجال اور کاذب قرار دیا گیا, پھر یہ کیا غضب ہوا کہ مجھ کاذب کے لیے ہی یہ سارے نشان پورے ہو گئے. پھر اگر کوئی آنے والا اور ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ تو انصاف کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرو. کیا خدا تعالیٰ کسی جھوٹے کی بھی ایسی تائید کیا کرتا ہے؟ پھر عجیب بات ہے کہ جو میرے مقابلے پر آیا وہ ناکام اور نامراد رہا, اور مجھے جس آفت اور جس مصیبت میں مخالفین نے ڈالا میں اس میں سے صحیح سلامت اور بامراد نکلا. پھر کوئی قسم کھا کر بتاوے کہ جھوٹوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کرتا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مخالف الرائے علماء کو کیا ہو گیا ہے, وہ غور سے کیوں قرآن شریف اور احادیث کو نہیں پڑھتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس قدر اکابر امت کے گزرے ہیں وہ سب کے سب مسیح موعود کی آمد 14ویں صدی میں بتاتے رہے ہیں, اور تمام اہل کشوب کے کشف یہاں اکٹھے جاتے ہیں. حجل کرامہ میں صاف لکھا ہے کہ 14ویں صدی سے آگے نہیں جائے گا. یہی لوگ ممبروں پر چڑھ چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے کہ 13ویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے اور 14ویں صدی مبارک ہو گئی, مگر یہ کیا ہوا کہ وہ 14ویں صدی جس پر ایک موعود امام آنے والا تھا اس میں بجائے صادق کے کاذب آ گیا, اور اس کی تائید میں ہزاروں لاکھوں نشان بھی ظاہر ہو گئے, اور خدا تعالیٰ نے ہر میدان اور مقابلے میں نصرت بھی اسی کی کی. ان باتوں کا ذرا سوچ کر جواب دو. یوں ہی منہ سے ایک بات نکال دینا آسان ہے, مگر خدا تعالیٰ کے خوف سے بات نکالنا مشکل ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مفتری اور کذاب انسان کو اتنی لمبی مہلت نہیں دیتا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاوے. میری عمر 67 سال کی ہے اور میری باسط کا زمانہ 23 سال سے بڑھ گیا ہے. اگر میں ایسا ہی مفتری اور کذاب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اتنا لمبا نہ ہونے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اتنا لمبا نہ ہونے دیتا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہوا ہے. یاد رکھو کہ میرے آنے کی دو غرضیں ہیں. ایک یہ کہ جو غلبہ اس وقت اسلام پر دوسرے مذاہب کا ہوا ہے وہ اسلام کو کھاتے جاتے ہیں اور اسلام نہایت کمزور اور یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے. بس اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا میں ادیان باطلہ کے حملوں سے اسلام کو بچاؤں اور اسلام کے پرزور دلائل اور صداقتوں کے ثبوت پیش کروں, اور وہ ثبوت علاوہ علمی دلائل کے انوار اور برکات سماوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے ہیں. اس وقت اگر تم پادریوں کی رپورٹ میں پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسلام کی مخالفت کے لیے کیا سامان کر رہے ہیں, اور ان کا ایک ایک پرچہ کتنی تعداد میں شائع ہوتا ہے. ایسی حالت میں ضروری تھا کہ اسلام کا بول بالا کیا جاتا. بس اس غرض کے لیے مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے, اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں. ہاں یہ سچی بات ہے کہ اس غلبے کے لیے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں, اور نہ خدا تعالیٰ نے مجھے ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے. جو شخص ایسا یہ خیال کرے وہ اسلام کا نادان دوست ہوگا. مذہب کی غرض دلوں کو فدا کرنا ہوتی ہے, اور یہ غرض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی, میں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی, اور وہ بھی اس وقت جبکہ مخالفین اور منکرین کے مظالم حد سے گزر گئے اور بے کس مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ ہو گئی. غرض میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پر ہو. دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, یہ صرف زبانوں پر حساب ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے. یہ اسلام کا مغز اور اصل ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کا سا رنگ پیدا نہ ہو. وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں. اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے, اور اس قدر استغراق دنیا میں ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا. تجارت ہے تو دنیا کے لیے, عمارت ہے تو دنیا کے لیے, بلکہ نماز روزہ اگر ہے تو وہ بھی دنیا کے لیے. دنیا داروں کے قرب کے لیے تو کچھ کیا جاتا ہے مگر دین کا پاس ذرہ بھی نہیں. اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کے اعتراف اور قبولیت کا اتنا ہی منشا تھا جو سمجھ لیا گیا ہے, یا وہ بلند غرض ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن پاک کیا جاتا ہے اور اس میں فرشتوں کا رنگ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام سنتا اور اسے تسلی پاتا ہے. اب تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل میں سوچ لے کہ کیا یہ مقام اسے حاصل ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ تم صرف پوس اور چھلکے پر کھانے ہو گئے ہو, حالانکہ یہ کچھ چیز نہیں ہے. خدا تعالیٰ مغز چاہتا ہے, پر جیسے میرا یہ کام ہے کہ ان حملوں کو روکا جاوے جو بیرونی طور پر اسلام پر ہوتے ہیں, ویسے ہی مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت اور روح پیدا کیا جاوے. میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خدا تعالیٰ کے بجائے دنیا کے بت کو عظمت دی گئی ہے, اس کی امانی اور امیدوں کا رکھا گیا ہے, مقدمات صلح جو کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے, اس بت کو پاش پاش کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت ان کے دلوں میں قائم ہو اور ایمان کا شجر تازہ بتازہ پھل دے. اس وقت درخت کی صورت ہے مگر اصل درخت نہیں, کیونکہ اصل درخت کے لیے تو فرمایا عالم در کیفا ضرب کا شجرتن طیبتن اصلہ ثابتن و فرعها فی السماء توتی اکلا کل حین باذن ربها, سورہ ابراہیم آیت 25-26. یعنی کیا تو انہیں نہیں دیکھا کہ کیوں کر بیان کی اللہ نے مثال, یعنی مثال دینے کا عمل کی کہ وہ بات پاکیزہ درخت پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جڑ ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہے. اصلہ ثابت ان سے یہ مراد ہے کہ اصول ایمانیہ کے ثابت اور محقق ہوں اور یقین کامل کے درجے تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہے, کسی وقت خشک درخت کی طرح نہ ہو. مگر بتاؤ کہ کیا اب یہ حالت ہے؟ بہت سے لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے, اس بیمار کی کیسی نادانی ہے جو یہ کہے کہ طبیب کی حالت حاجت ہی کیا ہے, وہ اگر طبیب سے مستغنی ہے اور اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا. اس وقت مسلمان اسلمنا میں تو بے شک داخل ہیں مگر آمنا کے ذیل میں نہیں, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک نور ساتھ ہو. اگر یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں, اس لیے میرے معاملہ میں تکذیب کے لیے جلدی نہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور توبہ کرو, کیونکہ توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے. تاؤن کا نشان بہت خطرناک نشان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر جو کلام نازل کیا ہے وہ یہ, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, سورہ رعد آیت 12. یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پر لعنت ہے جو خدا تعالیٰ پر افترا کرے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ارادے کی اس وقت تبدیلی ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی. بس خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے قہر سے خوف کھاؤ, کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. معمولی مقدمہ کسی پر ہو تو اکثر لوگ وفا نہیں کر سکتے, پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھتے ہو جس کے نسبت فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ, سورہ عبس آیت 35. مخالفوں کا تو یہ فرض تھا کہ وہ حسن ظن سے کام لیتے اور لا تخف ما لیس لک بہ علم, بنی سعید آیت 37, پر عمل کرتے, مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا. یاد رکھو پہلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں. عقل مند وہ ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اسے معلوم ہو کہ وہ غلطی پر تھا اسے چھوڑ دے, مگر یہ بات تب نصیب ہوتی ہے کہ خدا درسی ہو. دراصل مردوں کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں, وہی پہلوان ہے اور اسی کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے. ان ساری باتوں کے علاوہ میں اب قیاس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ نصوص قرآنیاں اور حدیثیاں میرے ساتھ ہیں, اجماع صحابہ بھی میری تائید کرتا ہے, نشانات اور تائیدات الہیہ میری معید ہیں, ضرورت وقت میرا صادق ہونا ظاہر کرتی ہے, لیکن قیاس کے ذریعے سے بھی حجت پوری ہو سکتی ہے. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ قیاس کیا کہتا ہے. انسان کبھی کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا جو اپنی نظیر نہ رکھتا ہو. مثلا اگر ایک شخص آ کر کہے کہ تمہارے بچے کو ہوا اڑا کر آسمان پر لے گئی ہے یا بچہ کتا بن کر بھاگ گیا ہے, تو کیا تم اس کی بات کو بلا معقول اور بلا تحقیق مان لو گے؟ کبھی نہیں. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون, الانبیاء آیت 8. اب مسیح علیہ السلام کی وفات کے مسئلے پر اور ان کے آسمان پر اڑ جانے کے متعلق غور کرو. قطع نظر ان دلائل کے جو ان کی وفات کے متعلق ہیں, یہ پکی بات ہے کہ کفار نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کامل اور افضل تھے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ جاتے, مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وحی سے جواب دیا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا, سورہ بنی اسرائیل آیت 94. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دو اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک ہے کہ وہ خلاف وعدہ کرے, جبکہ اس نے بشر کے لیے آسمان پر ماں جسم کے جانا آرام کر دیا ہے, اگر میں جاؤں تو جھوٹا ٹھہروں گا. اب اگر تمہارا یقیدہ صحیح ہے کہ مسیح آسمان پر گیا اور کوئی بالمقابل پادری یہ آیت پیش کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے, تو تم اس کا کیا جواب دے سکتے ہو؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا ایسی باتوں کے ماننے سے کیا فائدہ جن کا کوئی اصل قرآن مجید میں موجود نہیں. اس طرح پر تم اسلام کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ٹھہرو گے. پھر پہلی کتابوں میں بھی تو کوئی نظیر موجود نہیں ہے اور ان کتابوں سے اجتہاد کرنا حرام نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہدہ شاہدوں من بنی اسرائیل, الاحقاف آیت 11, اور پھر فرمایا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, سورہ رعد آیت 44, اور ایسے ہی فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, البقرہ آیت 47. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتہاد کرنا کیوں حرام ہو گیا؟ اب انہی کتابوں میں ملاکی نبی کی ایک کتاب ہے جو بائبل میں موجود ہے, اس میں مسیح سے پہلے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا. آخر جب مسیح ابن مریم آئے تو حضرت مسیح سے ایلیاس کے دوبارہ آنے کا سوال ملاکی نبی کے اس پیش گوئی کے موافق کیا گیا, مگر حضرت مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والا یوحنا کے رنگ میں آ چکا. اب یہ فیصلہ حضرت عیسائی کی عدالت سے ہو چکا ہے کہ دوبارہ آنے سے کیا مراد ہوتی ہے. وہاں یحییٰ کا نام مسیح ایلیاس نے رکھا بلکہ انہیں ہی ایلیا قرار دیا گیا. اب یہ قیاس میں میرے ساتھ ہے, میں تو نظیر پیش کرتا ہوں مگر میرے منکر کوئی نظیر پیش نہیں کرتے. بعض لوگ اس مقام پر عاجز آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرم مبدل ہیں, مگر افسوس ہے یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سند لیتے رہے, اور اکثر اقابر نے تعریف مانوی مراد لی ہے, بخاری نے بھی یہی کہا ہے. علاوہ اس کے یہودیوں اور عیسائیوں کی جانی دشمنی ہے, کتابیں جدا جدا ہیں, وہ اب تک مانتے ہیں کہ ایلیاس دوبارہ آئے گا. اگر یہ سوال نہ ہوتا تو حضرت مسیح کو وہ مان نہ لیتے. ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس ہے, وہ بڑے زور سے لکھتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہوگا تو میں ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دوں گا کہ اس میں ایلیاس کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا. اب غور کرو, جبکہ باوجود ان حضرات کے لاکھوں یہودی جہنمی ہوئے اور سور بندر بنے, تو کیا میرے مقابلہ میں یہودی صحیح ہوگا کہ وہاں مسیح ابن مریم کا ذکر ہے؟ یہودی تو معذور ہو سکتے تھے, ان میں نظیر نہ تھی, مگر اب تو کوئی عذر باقی نہیں. مسیح کی موت قرآن شریف سے ثابت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اس کی تصدیق کرتی ہے, اور پھر قرآن شریف اور حدیث میں من کو مایا ہے, پھر خدا تعالی نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا, ہزاروں لاکھوں نشان میری تصدیق میں ظاہر ہوئے, اور اب بھی اگر کوئی 40 آدمی میرے پاس رہے تو وہ نشان دیکھ لے گا. لیکن رام کا نشان عظیم الشان نشان ہے. احمد کہتے ہیں کہ میں نے قتل کرا دیا, اگر یہ اعتراض صحیح ہے تو پھر ایسے نشانات کے امان ہی اٹھ جائے گا. کل کو کہہ دیا جائے گا کہ خسرو پرویز کو معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا ہوگا. ایسے اعتراض حق بین اور حق شناس لوگوں کا کام نہیں ہے. میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میرے نشانات تھوڑے نہیں, 1,00,000 سے زیادہ انسان میرے نشانوں پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں. میرے انکار میں جلدی نہ کرو ورنہ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے. یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ سر پر ہے, اور وہ صادق کو صادق کہہ رہا تھا اور کاذب کو کاذب. 20 نومبر 1905 بمقام قادیان دارالامان. آج کل اعلی حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ السلام کا اعلی العموم معمول ہے کہ صبح کو 10 بجے کے قریب نئے مہمان خانے میں جہاں سیٹ عبد الرحمان صاحب نذیر ہیں تشریف لے آتے ہیں. دوسرے احباب بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور 12 بجے کے قریب تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں. کل آپ نے قبل ظہر اپنا تازہ الہام سنایا جو 19 کی شب کو ہوا. فرمایا رات عجیب طرز کا الہام ہوا تھا, اگرچہ اس سے پہلے اس مفہوم کا ایک الہام ہو چکا ہے مگر یہ طرز عجیب ہے. انی ماں کا یبن رسول اللہ. دوسرا الہام اس کے ساتھ یہ ہے, سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اعلیٰ دین ان واحد. اس پہ فرمایا پہلے ایک الہام ہوا تھا جس کو عرصہ ہوتا ہے, سلمان و منا اہل البیت مشرب الحسن یصالح بین الناس, اور اب یہ الہام ہوا ہے جس میں مجھے یبن رسول اللہ فرمایا ہے. دوسرے الہام کے مطلب فرمایا کہ یہ امر جو ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اعلیٰ دین ان واحد, یہ خاص قسم کا امر ہے. احکام اور امر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک شرعی رنگ میں ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھو, زکات دو, خون نہ کرو وغیرہ. اس قسم کے عوامر میں ایک پیشگوئی بھی ہوتی ہے کہ گویا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جیسے جو خلاف ورزی کریں گے, جیسے یہود کو کہا گیا کہ تورات کو محرم مبدل نہ کرنا, یہ بتاتا تھا کہ بعض ان میں سے کریں گے, چنانچہ ایسے ہی ہوا. غرض یہ امر شرعی ہے اور یہ اصطلاح شریعت ہے. تو سامر کونی ہوتا ہے, اور یہ احکام قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ الانبیاء آیت 70, اور وہ پورے طور پر وقوع میں آ گیا. اور یہ امر جو میرے اسلام میں ہے یہ بھی اس قسم کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانان روئے زمین اعلیٰ دین واحد جمع ہوں اور وہ ہو کر رہیں گے. ہاں اسے یہ مراد نہیں ہے کہ ان میں کوئی قسم کا بھی اختلاف نہ رہے, اختلاف بھی رہے گا مگر وہ ایسا ہوگا جو قابل ذکر اور قابل لحاظ نہیں. 26 نومبر 1905 قبل دوپہر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کے ذکر پہ فرمایا, مولوی صاحب ہر تقریب اور ہر جلسے پر یاد آتے ہیں, ان کے سبب لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا, وہ بڑی زبردست تقریر کرنے والے تھے, میں نے مقابلہ کر کے خوب دیکھا ہے, ان کے اندر محبت اور اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بجوز اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ تھا ہی نہیں, اور اس حد تک تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دوسروں میں وہ نہیں. میں ان سے بہت عرصے سے واقف ہوں, اس وقت بھی میں نے ان کو دیکھا تھا جب وہ نیچری تھے, اس وقت بیعت بھی کر لی تھی لیکن ابھی بعض امور ان کے دل میں تھے, چنانچہ مسیح کے بے پدر ہونے میں مجھ سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور کئی بار کہا کرتے کہ ان کا بھی فیصلہ کر دو, مگر میں انہیں جواب دیا کرتا کہ ہمارا یہی مذہب ہے کہ وہ بن باپ ہوئے. اس کا زبردست ثبوت یہ ہے کہ یحییٰ اور عیسیٰ کا قصہ ایک جگہ بیان کیا ہے, پہلے یحییٰ کا ذکر کیا جو بانجھ سے پیدا ہوئے, دوسرا قصہ مسیح کا اس کے بعد بیان فرمایا جو اسے ترقی پر ہونا چاہیے تھا, اور وہ یہی ہے کہ وہ بن باپ ہوئے, اور یہی امر خارق عادت ہے. اگر بانجھ سے پیدا ہونے والے یحییٰ کے بعد باپ سے پیدا ہونے والا کا ذکر ہوتا تو اس میں خارق عادت کی کیا بات ہوتی, اور عیسائی جو ان کے بن باپ ہونے سے خدا بناتے ہیں اس کا دوسری جگہ جواب دے دیا, ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم آل عمران آیت 60. اب اگر بن باپ پیدا ہونے والا خدا ہو سکتا ہے تو پھر جس کا ماں باپ دونوں نہ ہوں وہ تو بدرجہ اولا خدا ہوگا, مگر ان کو وہ خدا نہیں مانتے, اور ایسا ہی یا میں بھی خدا ہی ماننی چاہیے کیونکہ وہ بانجھ سے پیدا ہوئے تھے. غرض اوائل میں اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی تھی, پھر جب اللہ نے ان کی معرفت زیادہ کی تو ایک دن کہنے لگے, آپ گواہ رہے ہیں آج سے میں نے سب گفتگویں ترک کر دیں, اس کے بعد موت تک بجوز تسلیم اور کچھ نہ ہوگا.